أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. درود بجه محمد آل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے ملت جعفریہ کے تمام شہداء مرحومین کے لیے، بانی مجلس کے مرحومین و مرحومات کے لیے، اور اس گھر کے جو شہید ہیں کربلائی صاحب، آصف کربلائی صاحب، ان کے لیے، اور مرحوم حسن علی ہلال کو ایک دفعہ الحمد، تین دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے آپ بخش دیجئے محمد آل محمد پر درود کے ساتھ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کوئی نام مس تو نہیں ہوا ہے نا؟ یہی نام تھے، کیونکہ پرچہ پتہ نہیں کہاں رکھ دیا میں نے. اور بہرحال جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھا کریں اپنے محرومین و محرومات کے لیے، تو کل مومنین و مومنات کی نیت کر لیں، سب کو پہنچتی ہے اور آپ کے محرومین و محرومات کو بھی پہنچ جائے گی. لیکن بہرحال اس بات سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ جب بھی ہم اپنے گھر میں مجلس کرائیں، نظر کرائیں، تو بزرگوں کے نام نہ لیں اپنے، بس کل مومنین و مومنات کو کر دیا تو ہمارے بزرگوں تک بھی پہنچ جائے گی. نہیں، بزرگوں کے نام لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد والی نسل پچھلی نسل سے متصل رہے گی، اور ایک ریت پڑے گی کہ اپنے بزرگوں کا نام یاد رکھا جائے، کون ہمارے بزرگ تھے، کہاں سے ہمارا تعلق ہے، کون خاندان ہے، کون گھر ہے، یہ سب باتیں ذہن میں رہیں. اور یہاں سورہ فاتحہ سے آج کی مجلس شروع ہوئی، تو اب ایک چھوٹا سا واقعہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہ یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ ہمیں متصل ہونا ہے آئمہ معصومین سے، اور کل کی جو گفتگو تھی رم الجفر اور کیا کیا، اور قرآن سے کیا ثابت ہے اور سائنس سے کیا ثابت ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. حسن بصری کا ایک قول نقل کیا گیا امام سجاد کے سامنے کہ وہ یہ کہتے ہیں: مولا ابن رسول اللہ، اچھا ہوتا یہ تھا کہ آئمہ کے جو اصحاب ہوتے تھے، صحابی شاگرد ہوتے تھے، درس میں آتے تھے، وہ ہر جگہ جاتے تھے، بات پوچھتے تھے، سنتے تھے. جیسے آج کل ہو گیا ہے، ویسے تو نہیں تھا، لیکن معلومات، نالج اور علم حاصل کرنے کے طریقے یہ تھے کہ انسان جگہ جگہ جاتا تھا، گفتگو کرتا تھا، سنتا تھا، اور سوالات اور جوابات ہوتے تھے. جیسے آج کل ہمارے بچے ہر سائٹ پہ جاتے ہیں، کوئی بھی بات آئی، کوئی بھی چیز آئی، وہ ذہن میں آ گئی، اب پریشان بچہ، مطلب یہی جلوس آئے گا ابھی 2 محرم 10 محرم کا، کئی سالوں سے شاید ایک پرچہ بٹ رہا ہے کہ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ جس کی قضاء عمری ہو 50 60 جتنے سال کی بھی، وہ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھ لے، پوری نمازیں ادا ہو جائیں گی. اچھا، مجھ سے پوچھا گیا، اور بھی دیگر ہماری طرح کے جو ذاکرین ہیں ان سے پوچھا گیا، لوگوں نے کہا بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو نوجوان بچے کہتے ہیں: بولو نا پھر کہ حدیث جھوٹی ہے؟ حدیث سچی ہے، لیکن آپ کو کس نے حق دیا کہ حدیث سے یہ نتیجہ نکالے؟ حدیث سچی ہے، الف لام میم قرآن کی آیت ہے، 4 دن سے پڑھ رہا ہوں، 5 دن سے نہیں پڑھ رہا. अलिफ लाम मीम। अब आप बच्चे को देंगे, कहेंगे बेटा अलिफ से क्या होता है, वो कहेगा अलिफ से अल्लाह, लाम से क्या होता है वो एक लफ्ज बताएगा, मीम से क्या होता है वो लफ्ज बताएगा। आप कहेंगे ये माना नहीं है इसका, तो बच्चा आपसे ये कहे तो फिर कुरान की आयत झूठी है। बेटा कुरान की आयत सच्ची है, आपका माना जो निकाल रहे हैं वो गलत निकाल रहे हैं। तो तवज्जो रहे कि हम हदीस जब पढ़ें, जियारत पढ़ें, दुआ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो हम किस कहां से माना निकाल लें। तो बहरहाल आइम्मा के असहाब जाते थे हर जगह पर और जाकर पूछते थे बातें। आए कहा कि मौला हसन बसरी का कौल है, वो कौल ये है कि लैसल अजब मिम्मन हलक कैफ हलक व इन्नमा अजब मिम्मन नजा कैफ नजा। कि क्या कहते हैं, तर्जुमा क्या है इसका कि मौला वो ये कहते हैं कि मुझे हैरत इस बात पर नहीं है कि जो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, जहन्नम में चला गया, वो कैसे चला गया, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि इंसानों को तो अक्सरियत को जहन्नम में जाना है, तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। हैरत इस बात पर है, ताज्जुब इस बात पर है कि जो कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से, दुनियावी अजाब से निजात पा गया, वो कैसे निजात पा गया। ताज्जुब किस पर है, हसन बसरी को, कि जो निजात पा गया वो कैसे निजात पाया, न कब्र में अजाब मिला, न मैदान कयामत में अजाब मिला, न जहन्नम में गया, न दुनिया में कोई अजाब मिला। ताज्जुब है इस पर कि कैसे अजाब से बच गया, बचा कैसे, मुझे इस पर ताज्जुब है। लेकिन जो बर्बाद हो गया, जिसको अजाब मिला कब्र में, कयामत में, सकरात के वक्त, कब्र की पहली रात, मैदान कयामत में, जहन्नम में गया, मुझे इस पर ताज्जुब नहीं है। आप समझ गए बर्बाद होने का माना क्या है, यानी जहन्नम में चला जाए शख्स, कब्र में अजाब मिले, वो बर्बाद हो गया, मुझे इस पर ताज्जुब नहीं है। मुझे ताज्जुब इस पर है कि जो परवरदिगार की रहमत का हकदार करार पाया, उसे परवरदिगार की रहमत कैसे मिल गई, हैरत इस पर है। अब देखिए इमाम सज्जाद क्या फरमान कहते हैं, अम्मा आना फाकूल, अब मेरी बात करते हो तो मैं ये कहता हूं, लैसल अजब मिम्मन नजा कैफा नजा, मुझे ताज्जुब इस पर नहीं है और ना तुम लोगों को इस पर ताज्जुब होना चाहिए कि जो निजात पाकर जन्नत में चला गया वो कैसे जन्नत में गया। उन्होंने क्या कहा था कि जो जन्नत में गया मुझे उसके जन्नत में जाने पर ताज्जुब है, अजाब से छुटकारा पा जाने पर ताज्जुब है। मौला फरमा रहा है मुझे ताज्जुब अजाब से छुटकारा पाने पर नहीं है, वो तो है ही ऐसा, वो परवरदिगार के सबको बचाना चाहता है, मुझे अगर तुम लोग सब जन्नत में चले जाओ, कब्र के अजाब से बच जाओ, मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं होगा। वह इन्नमल अजब मिम्मन हलक कैफ हलक मा सअते रहमतुल्लाह, ताज्जुब इस पर है कि जो जहन्नम में चला गया, जिसको कब्र में अजाब हुआ, उसे हुआ कैसे कि परवरदिगार की इतनी वसी रहमत के बावजूद। सोच का जाविया देखिए, सोच का जाविया देखिए, ये रहमत बांटने वाली हस्तियां हैं, ये परेशान इस पर नहीं हो रहा है कि आपको और मुझको अजाब हुआ, इस पर परेशान है कि अजाब हुआ तो कैसे हुआ। इतनी सारी रहमत के दरवाजे हमने खोल रखे थे, किसी दरवाजे से आ जाते रहमत मिल जाती। एक दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमेशा याद रखिए कि अक्ल और दीन, अब यही अलिफ लाम मीम, हर चीज अकल से, कुरान की हर चीज, अक्सर आप ये नारा सुनते होंगे पर कुरान की हर चीज साइंस के जरिए साबित है। किस साइंस की बात कर रहे हैं आप, गैलीलियो की, कि उससे पहले ये कहा जाता था कि दुनिया गोल नहीं है। अगर कुरान उस वक्त ये कह रहा होता, फर्ज कीजिए आप कुरान की किसी आयत से निकाल देते, देखिए कुपरनिक और गैलीलियो से पहले की जो साइंस थी, जो एस्ट्रोनॉमी थी, जो जियोलॉजी थी और जियोग्राफी थी, वो ये कहती थी दुनिया गोल नहीं है, दुनिया सूरज के गिर्द नहीं घूमती, सूरज दुनिया के गिर्द घूमता है। 616 16वीं और 17वीं सदी में गैलीलियो ने कहा था वाकई, या 15वीं सदी में। उस वक्त तक अगर कोई ये नतीजा निकाल रहा होता कुरान से कि देखिए यूरोप के तमाम माहिरीन फलकियात और एस्ट्रोनॉमी के माहिर ये कहते हैं कि दुनिया गोल नहीं है, और फर्ज कीजिए कुरान की कोई आयत भी आप निकाल लेते कि दुनिया गोल नहीं है, आपके देखा कुरान हक है, क्योंकि इस यूरोप की पूरी साइंस कुरान के साथ है। अब गैलीलियो आता और वो ये साबित कर देता कि दुनिया गोल है اور سورج دنیا کے گرد نہیں گھومتا بلکہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اب آپ کا قرآن کہاں جاتا؟ یاد رکھیے، قرآن آیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، فزکس اور کیمسٹری کے قوانین بتانے کے لیے نہیں آیا. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی لیپ ٹاپ ہو یا ٹیبلٹ ہو اور وہ جو سارے آلات اوزار جن کا ہمارے بچے نام بہتر جانتے ہیں، اس پہ وزن لکھا ہوا ہو نیٹ ویٹ بغیر کسی کور کے 2.375 kg، 2.753 kg، اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 kilo اور 735 gram، یہی ہوا نا اس کا وزن. اب آپ وہ لیپ ٹاپ لے کر جائے ہمارا بچہ یونیورسٹی کا، ترازو کے ایک پلڑے میں اسے رکھے، ہمارے بچپن اور لڑکپن میں ترازو ہوتا تھا، شاید اب بچے نہ جانتے ہوں، جو تولا جاتا تھا، بانٹ رکھا جاتا تھا، میرے بزرگ بھی جانتے ہیں اور میرے ہمومر بھی جانتے ہیں. تو یہ لیپ ٹاپ ایک پلڑے میں رکھے اور ادھر چنے کی دال اور ارہر کی دال تولنے لگے. کوئی گاہک آئے کہ مجھے 2 kilo 735 gram دال چاہیے، تو یہ لیپ ٹاپ کو یہاں پر رکھے اور تولے، کیا کہیں گے آپ اسے؟ کہیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہیں گے بھائی دال تول رہا ہوں. کہیں گے دال تولنے کے لیے نہیں ہے، کہا اس میں وزن لکھا ہوا ہے، کمپنی نے، سیب والی کمپنی نے وزن لکھا ہے اس کے اوپر، یہ سیب والی کمپنی نے وزن، یہ کھڑکی والی کمپنی نے وزن لکھا ہے اس کے اوپر 2.753 kg، کیوں نہیں تول سکتے دال؟ بھیا دال تول سکتے ہو، لیکن خدا کے لیے ظلم مت کرو، اس سے تم آسمان کی گہرائیوں سے متصل ہو سکتے ہو، اس سے تم دنیا کی بڑی بڑی لائبریری سے متصل ہو سکتے ہو، ہزاروں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، درس پڑھ سکتے ہو، یوٹیوب پہ جا کر غلاظت دیکھنے کے علاوہ بھی پڑھنے لکھنے کا کام کر سکتے ہو، سائٹس جا کر دیکھ سکتے ہو، اپنی معلومات کو اپ گریڈ کر سکتے ہو. اچھا اسے دال نہیں تولی جا سکتی؟ تولی جا سکتی ہے میرے بھائی، بنانے والے نے اس لیے نہیں بنایا، جو آدھا سیب بنایا اس نے اس کے اوپر، اس نے کہا جا کر علمی کام کرو. تو جو چھٹے اور پانچویں امام کو خدا نے بھیجا تھا نا، مولا کائنات کو بھیجا تھا، وہ آپ کو غیب تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا. میرے بال کتنے ہیں کھڑے ہو کر کوئی پوچھے تو مولا نے جواب دیا تھا، اگر میں بتا بھی دوں تیرے بال اتنے ہیں تو تصدیق کیسے کرے گا؟ یہ تو تم صبح سے شام تک رات تک 10 آدمیوں کو بٹھا لو، اپنے بال بڑھاؤ اور تقسیم کر دو، 100-200 آدمی گنتے رہیں گے، 2-3 دن میں بال گن کے بتا دیں گے اتنے ہوئے. مجھ سے سوال ایسا پوچھو کہ جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو. فإني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، میں آسمان کے رستوں سے بہت زیادہ بہتر واقف ہوں زمین کے رستوں کی نسبت. والله لو سنيت لي الوسادة لأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى يقول الإنجيل صدق في علي، ولا أفتيت أهل التوراة بالتوراة حتى تقول التوراة صدق في علي. خدا کی قسم، اگر علی ابن ابی طالب کو موقع ملتا اور علی ابن ابی طالب کو یہ فرصت ملتی اور یہ دنیا والے مجھے یہ فرصت دیتے، تو علی ابن ابی طالب مسند بچھا کر بیٹھتا اور اہل انجیل کو انجیل سے جواب دیتا. جب اہل انجیل کو انجیل سے جواب دیتا تو اہل انجیل یہ نہیں کہتے کہ علی صحیح کہہ رہا ہے، خود انجیل بولتی کہ علی صحیح کہہ رہا ہے. کیا مطلب؟ بہت بڑا مرتبہ ہے یہ. ایک دفعہ میں قرآن سے بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا ہاں ہم نے بھی چیک کیا. ارے بھائی، اگر آپ میری بات کو چیک کر لیا آپ نے، اور اگر میری بات کو آپ چیک کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم وہاں تک پہنچ گیا، تھوڑی دیر میں پہنچا لیکن پہنچ تو گیا جہاں میرا علم تھا. علی ابن ابی طالب کا علم وہ ہے کہ بشریت 10 کروڑ 10 خرب سال تک زندہ رہے، آگے بڑھتی رہے، کبھی علی ابن ابی طالب کے علم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. یہ ہے وہ مرحلہ غیب کا، یہ ہے وہ مرحلہ قرآن کا، یہ ہے وہ مرحلہ دین کے حقائق کا، کہ جس کی وجہ سے ہمیں متصل رہنا ہے، اپنے آپ کو رکھنا ہے مولا کائنات کے ساتھ، پنجتن کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ. یہ مولانا جوش کی باتیں ہیں ساری، یہ جوش کی باتیں ہیں. اب بات ایسی کیجئے جو آج کا بچہ سمجھ سکے. آج کا بچہ سائنس پڑھ رہا ہے، آج کا بچہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہا ہے. آج کی نسل کو آپ تسلی کیجئے، آج کی نسل کو ایک تو دیکھیے زیادہ یہ سائنس وائنس کا جو ہے نا دھو سبر مت جمایا کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آج کل کے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی ذہنیت کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ یوٹیوب پر، واٹس ایپ کے ذریعے اور وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی تصویر آ جائے فوٹو شاپ کے ذریعے، کیا یہ بچہ سمجھ لے گا؟ ہر شخص ہر فوٹو شاپ کو سمجھ سکتا ہے؟ بعض فوٹو شاپس اتنی بہترین گرافکس ہوتی ہیں اس کے اندر، ایسا بہترین ہائی ریزولوشن اور ہائی ڈیفینیشن کے ذریعے ماہرین بیٹھ کر کام کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے اسے سمجھنا. تو میرے بھائی اس دنیاوی انسان نے ایک فوٹو بنائی جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے, ریسیو کرتے کہتے ہیں واہ یہ کیا واقعہ ہو گیا, تو غیب کی خبروں کی کیسے تصدیق یا تردید کریں گے آپ؟ ماہرین بٹھائے گئے اس کے لیے, لیکن اب بھی آج کی نسل کو اگر تکلیف ہو رہی ہے میری اس بات سے تو جا کر نہج البلاغہ کھول کر دیکھیں کہ وہاں پر مولا کائنات نے مور کے بارے میں کیا کہا ہے, چوٹی کے بارے میں کیا کہا ہے, چمگادڑ کے بارے میں کیا کہا ہے. علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے مکے میں, 13 برس کے تھے, مدینہ میں ہجرت کی. اچھا یہ 13 برس کا بچہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول خدا کس کی امید پر چھوڑ کے چلے گئے تھے اس بچے کو بستر پر چھوٹا ہوا, سوتا ہوا, اور ایک اور حکم دے کر چلے گا, یا علی جب یہ مسئلہ سارا ختم ہو جائے نا تو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا, یہ 13 سال کا 14 سال کا بچہ. تو دیکھیے یہ اتنا, اور اس کو یہ کام سونپ کر جا رہے ہیں. بہرحال بات کہیں اور نہ نکل جائے, تو دیکھیے چمگادڑ کی, چوٹی کی, مور کی خلقت پر علی ابن ابی طالب نے گفتگو کی. مکے کے بیابو گیا, بنجر جاہل معاشرے میں پیدا ہوئے, پھر مدینے آ گئے, کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی, رسول خدا کے ساتھ رہے. رسول خدا کے بعد پھر جب 25 سال بعد خلافت ملی, تخت خلافت پر بیٹھے, تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ سیر سپاٹے کیے تھے, صرف اور صرف 6 مہینے کے لیے علی ابن ابی طالب یمن گئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور سفر نہیں ہے. تو اتنی باریکی کے ساتھ علی ابن ابی طالب نے اگر یہ علم عرب میں کسی سے سیکھا ہوتا تو عرب کی کتابیں موجود ہیں, جا کر دیکھ لیجئے, کسی کتاب میں نہیں ملتا. علم کی ترقی تھی اس وقت چین میں, ہندوستان میں, یونان میں. علی ابن ابی طالب کا بظاہر ان سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہیں صاحب, علی ابن ابی طالب میں اتنی غیبی طاقت تھی کہ انہوں نے وہاں ان سے اتصال برقرار کر لیا. میرے بھائی اگر علی میں اتنی غیبی طاقت تھی کہ مدینہ میں بیٹھ کر وہ چین سے علم سیکھ لیں تو غیبی طاقت کو ہی مان لو. تو دیکھیے یہ مولا کائنات کی منزلت ہے. اچھا یہ بھی بہت غلط جملہ کہتی ہے میں نے, مولا کائنات کی منزلت ہے. کیا اوقات ہم جیسے 2 کوڑی کے مولویوں کی کہ کوئی بات کرو گے یہ ہے منزلت. یہ تو اس وقت کہا جائے گا جب کوئی چیز معین ہو جائے. وہ ذات کہ جو ہماری عقل میں نہ سما سکے, وہ ذات کہ جس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے نہیں, جبرائیل اور میکائیل, جب شب ہجرت خدا نے کہا کہ جبرائیل اور مزرائی میکائیل تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو, تم میں سے کون اپنی جان کو دوسرے پر فدا کرنے کے لیے تیار ہے, تو نہ جبرائیل نے کوئی جواب دیا نہ میکائیل نے. کہا دیکھو جاؤ زمین پر, دیکھو میرا ایک بندہ ہے جو اپنے بھائی کی خاطر رات کو تلواروں کے نیچے سونے کے لیے تیار ہے. اور پھر جبرائیل آئے, یہ بخن بخن والا مسئلہ اس سے پہلے جبرائیل کی زبان سے نکل چکا ہے. یا علی ابن ابی طالب مبارک ہو تمہاں, ایک طرف بستر کے جبرائیل کھڑے ہیں, ایک طرف میکائیل کھڑے ہیں, اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دی اور اس کی آیت اتری, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی خریدنے کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. عزیزان گرامی, جو نوجوانی کے عالم میں اپنی جان کو رسول خدا کے لیے بیچ چکا ہو, اس کے بارے میں میں کیسے کیا کہوں. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کس کی, کہ اگر 2.735 kg کا کوئی آپ کا لیپ ٹاپ ہو, آپ اسے دال اور چاول تولنے لگے تو کہا جائے گا یہ اس لیے نہیں ہے. آپ کہیں گے کر تو سکتا ہے یہ کام, لیکن میں کہوں گا دیکھیے کر تو سکتا ہے لیکن ہے اس لیے نہیں. یہی مثال آئمہ کی لے لیجئے بس آپ, کہ آئمہ کو بھیجا گیا کس کے لیے. آپ آئمہ سے فزکس پڑھ لیجئے, کیمسٹری پڑھ لیجئے, ہر کمال جو دنیا میں موجود ہے وہ امام معصوم کو آتا ہے. اس کا ثبوت وہ واقعہ ہے کہ جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق, کہ جب امام باقر اور امام صادق علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ نے شام بلایا دمشق, اور اس کے بعد تیر اندازی کا واقعہ ہوا. واقعہ آپ کو پتا ہے, امام باقر علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ بھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئیے, شرکت کیجئے. آپ نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور زیادہ تیر کمان اب میرے ہاتھوں میں سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے. کہا کہ نہیں, شامل ہونا پڑے گا. تو مولا نے 9 تیر چلائے تھے, پہلا تیر لگا تھا بالکل درمیان میں جا کر, اور بعد والا تیر اگلے تیر کو چیرتا ہوا نشانے پر لگا. 9 تیر مولا نے چلائے, ایک کے بعد ایک تیر پچھلے تیر کو چیرتا ہوا اندر جا کر لگا. بادشاہ نے دیکھا, بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इमाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इमाम ये बताना चाहते हैं कि देखो दुनिया में जितनी भी सिफात कमालियां हैं, दुनिया में जितनी भी महारतें हैं, दुनिया में जितने भी कमालात हैं, अगर तुम हमारे पास आओगे सबसे ज्यादा हमारे पास ही मिलेंगे। ये सैयद सज्जाद जब सही में सज्जादिया पढ़ते थे, दुआएं पढ़ते थे, तो मशीजा लेकर पानी भरने सक्का जा रहे होते थे, भारी भारी मशीजे लेकर गली में रुक कर मौला की आवाज सुनने में बदहोश हो जाते थे। इमाम अगर अपनी आवाज के जौहर को खोल दे तो इमाम की आवाज इतनी मुतरन्निम है, इतनी मुतरन्निम है और इतनी खुशगवार है कि रिवायत के अल्फाज है कि लोगों की हरकत कल्ब बंद हो जाएगी। तो ये बात है कि अलिफ लाम मीम, अगर आप जाकर किसी से पूछें कि कुरान जो कह रहा है वो साइंस साबित कर रही है, कुछ बातें साइंस साबित कर सकी है अभी तक, अलिफ लाम मीम को आप किस साइंस के जरिए साबित करेंगे? तो खुदा के पास क्या वक्त ज्यादा था नऊज़ु बिल्लाह, या खुदा कोई फजूल बात करना चाहता है कुरान में नऊज़ु बिल्लाह कि अलिफ लाम मीम लिख दिया? अलिफ लाम मीम क्यों लिखा मौलाना? वजह कोई तो वजह होगी, बिल्कुल होगी वजह, लेकिन जरूरी नहीं है आपकी और मेरी समझ में आए। अजीजाने गिरामी देखिए, अलिफ लाम मीम लिखने की पहली वजह तो यह है कि कल तुम ये ना कह बैठो कि हमारे लिए कुरान काफी है। अगर तुम्हारे लिए कुरान काफी है तो कुरान में से निकाल के बताओ अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, काफ हा या ऐन सात का मतलब क्या है, हा मीम ऐन सीन काफ का मतलब क्या है, अलिफ लाम मीम रा का मतलब क्या है, या सीन का मतलब क्या है, ता हा का मतलब क्या है, कुरान से निकाल के बताओ ना। कुरान में तो कहीं हमने जिक्र नहीं किया, अगर हमने कुरान में जिक्र नहीं किया तो फिर तुमने ये कैसे कहा कि कुरान काफी? और अगर कुरान काफी नहीं है तो फिर ढूंढो जाकर कि जहां पर हमने कुरान की हकीकतों को रखा है, वकुल्ल शयइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हर चीज को हमने इमाम मुबीन में रख दिया है, अब जाकर ढूंढो ये इमाम मुबीन है कहां, ये इमाम मुबीन है कौन? हमने कुरान में हर हकीकत को रखा है लेकिन तुम उस हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। इस तरह से रखा है कि देखिए, फिर आजकल की मिसाल आ गई, आप वो टेबलेट खरीदते हैं जाकर या जो भी चीज, आप बेनियाज नहीं हो जाते, जरूरत से फारिग नहीं हो जाते, जरूरत खत्म नहीं होती आपकी, मुसलसल आपको इस बनाने वाली कंपनी के की साइट से मुत्तसिल रहना पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए। अगर आप ये टैबलेट या आईपैड या जो भी चीजें खरीदने के बाद ये कहें बस आज अब कुछ नहीं, अब ये सेब वाले खिड़की वाले जो भी करते रहे मैं खुद सब कुछ कर लूंगा, वो कहेगा हुजूर हर महीने 15 दिन बाद नोटिफिकेशन आएगी आपके पास कि अगर आपको अपग्रेड करना है तो क्लिक कीजिए, आपके मैं तो नहीं कर रहा। वो कहेगा आपका कंप्यूटर, ये जो आपने चीज खरीदी है ये खराब हो जाएगी, काम की नहीं रहेगी आपके। तो हुजूर परवरदिगार आलम ने भी कुरान के साथ साथ एक ऐसी चीज को नाजिल किया है कि आपको उसके साथ मुत्तसिल रहना पड़ेगा, अगर आप मुत्तसिल ना रहे कुरान अपनी हकीकत नहीं दिखला पाएगा। तो इजाने गिरामी देखिए, गैब से हमें इमाम के जरिए मुत्तसिल होना है, गैब से हमें मासूम के जरिए मुत्तसिल होना है। साइंस आपको गैब नहीं सिखा सकती, साइंस बहुत थोड़ी सी चीजें सिखा सकती है। अब आप साइंस बैठकर नमाज के फवाइद पर गुफ्तगू करें, बिल्कुल है, ठीक है, रोजा साइंस बैठकर इस पर गुफ्तगू करें, बहुत अच्छी बात है। खुम्स के ऊपर माहिरीन इक्तिसादियात आए, इकोनॉमिक्स के माहिर आए, बैठकर गुफ्तगू करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइंस हमें सब चीजें नहीं सिखाती। साइंस हमें यह बता सकती है कि जहां तक मेरा दायरा है वहां तक हम जा सकते हैं, उससे आगे हम नहीं जा सकते। अपनी सिफात को कंट्रोल करना, अच्छा ये जदीद तालीम भी यह कहती है कि देखिए आपको केमिस्ट्री फिजिक्स बॉटनी और जूलॉजी की लैब हर चीज नहीं सिखा सकती। अगर बॉटनी केमिस्ट्री जियोलॉजी ज्योग्राफी वो उलूम के जिन्हें आप लेबोरेटरी में जाकर सीखते हैं, या वो उलूम जिन्हें आप नेचुरल वर्ल्ड में जाकर सीखते हैं, जमीन की गहराइयों में जाते हैं, पहाड़ की बुलंदियों पर चढ़ते हैं, दरियाओं और समंदरों को खंगालते हैं, फजाओं की बुलंदियों को चीरते हुए सफर को जारी रखते हैं, अगर हर चीज यहीं से सीखी जा सकती होती تو آج کی دنیا میں نفسیات نام کا علم نہ ہوتا، سائیکالوجی جسے آپ کہتے ہیں وہ کہتی ہی ہے کہ مختلف واقعات کے نتیجے میں جو انسان رد عمل دکھاتا ہے اس رد عمل کو کیسا ہونا چاہیے. جو شخص پائلٹ بننے کے لیے جاتا ہے، جہاز اڑانے کے لیے جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ جب اس پر پریشانی کا غلبہ ہوتا ہے یہ اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے، کئی کروڑ ڈالر کا جہاز اس کے ہاتھ میں دے یا نہ دے، جب تک یہ چیک نہ کر لیا جائے کہ اس کی ظاہری اور باطنی خصوصیات، فزیکل اور اسپرچل کوالٹیز بیلنس میں نہیں ہو، اس کو جہاز نہیں تھمایا جائے گا. اس کو جہاز نہیں تھمایا جائے گا. کیوں؟ 500-400 آدمی بیٹھے ہیں جہاز میں، جہاز اڑانے والی کمپنی کا نام پیچھے لگا ہوا ہے. اگر اس نے جہاز کو گرا دیا تو کئی سال تک ہماری کارکردگی میں فرق آئے گا، ہمارے نام پر بٹا پڑے گا. حضور، یہ مادی دنیا میں پیسہ کمانے والے لوگ اتنا زیادہ سوچیں کہ جب پائلٹ آئے تو اس سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کے دانت صحیح و سالم ہیں یا نہیں، آپ کو سر میں درد ہوتا ہے یا نہیں، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، فلاں 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 ٹیسٹ، ہزاروں سینکڑوں روپے کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہوتا. اس کی نفسیات کو دیکھا جاتا ہے کہ جب پریشانی میں گھرتا ہے تو گھبراتا ہے یا نہیں گھبراتا. عزیزوں، یہ دنیاوی لوگ تو اتنا چیک کرنے کے بعد 500 لوگوں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دیں، اور پروردگار عالم کہ جو اپنی توحید کو بچانا چاہے، جو اپنی توحید کو بچانا چاہے، 6 ارب انسان تو اس وقت ہیں، قیامت تک کے لیے کتنے انسانوں کو پیدا ہونا ہے. وہ پروردگار چاہتا ہے کہ ہماری نفسیاتی خصوصیات بیلنس رہیں، متعادل اور متوازن رہیں. ہم جب گھر سے باہر نکلیں تو ہماری نگاہ نہ بھٹکے، ہماری زبان غلط نہ چلے. وہ کس کو ہمارا رہبر بنا کر بھیجے گا؟ اس کو رہبر بنا کر بھیجے گا کہ جس کو الف بے نہ آتی ہو قرآن کی، یا اس کو بنا کر بھیجے گا کہ جو خود اپنی ذات میں مجسم قرآن ہو؟ تو یہ غیب کی دلیل یہ ہے کہ یہ غیب سے متصل رہتا ہے، اس کا اتصال غیب سے ہے. نہیں پہنچ سکتے آپ اس کے ذریعے، اس تک عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے آپ غیب تک. غیب میں ہو کیا رہا ہے؟ تعادل کی بات آئی، سائیکولوجیکلی بیلنسڈ. واقعہ آپ سن چکے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے جو بات کی اس سے متصل ہے اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی دفعہ واقعہ سن رہے ہیں آپ حضرات. ہو سکتا ہے میرا کوئی یہاں پہ بچہ بیٹھا ہو جو پہلی دفعہ سن رہا ہو. اور لیکن یاد رکھیے، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ مولانا کوئی میسج دیجئے مجلس میں، کوئی عمل کی بات کیجئے، فضائل بہت ہو گئے، کب تک خیبر خندق چلے گی؟ ایک سیکنڈ رک جائیے. آپ کو زیادہ عقل ہے یا رسول خدا کو؟ طے پہلے کر لیں. چھٹے امام کو زیادہ عقل ہے یا پانچویں امام کو؟ جناب سیدہ کو زیادہ عقل ہے یا آپ کو اور مجھے؟ مولا فرما رہے ہیں ختمی مرتبت، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو منور کرو، زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے. کس چیز کا ذکر؟ علی کی عبادت کا ذکر کرو، مجھے غرض نہیں، علی کا ذکر کرو، علی کی بہادری کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرو، علی کی شجاعت، سخاوت، کرم، علی کے سونے کے انداز کا ذکر کرو، علی کے بیٹھنے کا ذکر کرو، علی کے کھڑے ہونے کا ذکر کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. ختمی مرتبت فرما رہے ذکر ہونا چاہیے علی کا، اس سے مجالس میں زینت آئے گی. درود ہے محمد آل محمد. بہت مہربانی آپ کی میرے بزرگ کی کہ انہوں نے نعرے لگوائے، ان کا ایمان کا جوش، محبت پروردگار زیادہ کرے، ان کی نسل میں محبت آل محمد رکھے، پروردگار کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. لیکن میں ایسے مقام پر بیٹھا ہوں کہ یہ ممبر ہے، میری درخواست ہے کہ سب سے بہترین ذکر جو آپ امام زمانہ کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھ کر بھیج سکتے ہیں، بہترین ذکر وہ ہے صلوات. اگر آپ کو اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اور ہمارے اس بزرگ کے جوش کو جذبے کو پروردگار سلامت رکھے، دنیا میں ان کو مولا کائنات کے ساتھ رکھے، قبر میں ان کو مولا کائنات کے ساتھ رکھے، اور قیامت میں ان کو مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے. اور آپ سب کو بھی یہی دعا ہے میری آپ کے لیے. لیکن وہ جو بات ہے کہ ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب امام زمانہ تک کوئی چیز بھیجنی ہے، جب بھی امام زمانہ پر صلوات بھیجیے، مولا کے ظہور کے لیے، مولا کے دل کی تسلی کے لیے، مولا کی خوشنودی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. اور یہ مجلس آپ حضرات کی دعاؤں سے بڑھتی ہے، آگے چلتی ہے. اگر آپ اسے میری گستاخی سمجھے تو میں ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں آپ سے. بہرحال آپ جناب سیدہ کے مہمان ہیں، لیکن میں بھی ذاکر ہوں. میری ذمہ داری ہے کہ جو بہترین ذکر پتہ لگا ہے ہمیں وہ آپ کو بتائیں. یقیناً مولا کائنات کا نام، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ جب آپ لیتے ہیں تو ثواب ملتا ہے آپ کو. لیکن اب وہی بات ہے کہ قرآن کی اتنی ساری سورتیں ہیں، ہر سورہ کی اپنی ایک الگ تاثیر ہے. باغ میں بہت سارے پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی الگ خوشبو ہے. اور بہرحال مثالیں بہت ہیں، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں، یہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا. ایک دفعہ اور بلند آواز سے سلوات بھیجیے ہمارے اس بزرگ کی صحت و سلامتی کے لیے. اچھا گفتگو کہاں جا رہی تھی، میں خود بھول گیا، ایک دفعہ اور سلوات بھیجیے تاکہ ذہن میں آ جائے. تو دیکھیے عزیزان گرامی، غیب سے ہمیں متصل ہونا پڑے گا، اور وہ غیب آئمہ کے پاس ہے. قرآن، دین، مذہب آئمہ کے پاس ہے. سائنس کو میں یکسر اس کا انکار نہیں کر رہا، ریجیکٹ نہیں کر رہا، لیکن سائنس ایک جگہ تک آپ کو لے کے جاتی، اس سے آگے نہیں لے کر جا سکتی. جیسا ابھی حسن بصری اور جناب سید سجاد کا واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ جو ابھی چل رہا تھا اس نعرے سے پہلے، وہ یہ تھا کہ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی لحاظ سے تعادل اور توازن. دیکھیے انسان کو اپنی جب جان کا خطرہ ہو، اس وقت آپ دیکھیے کہ کس طرح نفسیاتی تعادل ہے اس میں، سائیکولوجیکل بیلنس ہے اس میں. جب اس کا مال جا رہا ہو تب آپ دیکھیے کہ سائیکولوجیکل بیلنس ہے یا نہیں ہے. جب اس کی اولاد اور آل پر حملہ ہو تو تب دیکھیے کہ سائیکولوجیکل بیلنس ہے یا نہیں ہے. جب یہ طاقت میں آئے تب دیکھیے کہ کس کردار کا مالک ہے. اگر ان چار جگہوں پر آپ کو یہ انسان متعادل، متوازن، انسانی کردار کے مطابق اپنی سیرت کو، اپنے عمل کو انجام دیتا ہوا دکھائی دے، سمجھ لیجئے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو کہ آپ تلاش میں ہیں. اس وقت تو خیر ایسا آدمی ملنا مشکل تو کیا ناممکن ہے. ایک ہی آدمی کو جانتا ہوں جو اس وقت ہے موجود، اور وہ پردہ غیب میں ہے، اور وہ ہیں ہمارے آقا اور آپ کے آقا اور مولا سرکار، ہمارے سید حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ہوں گے ایسے کوئی، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے، قمر نجف کے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن مشکل یہ کہ درس کسی کے لیے نہیں آئی ہے، حدیث کسی کے لیے نہیں آئی ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کوئی. جب تک کہ روایت اور حدیث نہ آئے، آپ کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تعین، یا تو حدیث نے عمل بتایا ہو کہ جو یہ عمل کرے اس کے اوپر لعنت ہے، جھوٹے پر لعنت ہے، شرابی پر لعنت ہے، جو لوگوں کا مال کھائے اس پر لعنت ہے، اس پر لعنت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ حرام کام ہے، حدیث آئیے. جو یہ کام کرے اس پر خدا کی رحمت ہے، جو فلاں کام کرے اس پر خدا کی رحمت ہے، جو زیارت پر جائے اس پر خدا کی رحمت ہے، جو مومنین کی مدد کرے اس پر خدا، آپ کہہ سکتے ہیں اس پر خدا کی رحمت ہے. لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جو سمجھ میں نہ آئے، آپ چپ بیٹھ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. تو ان چار یا پانچ مقامات پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھ لیا کہ یہ متعادل اور متوازن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس میں خدا کا نمائندہ بننے کی صلاحیت ہے. آپ چھوڑ دیجیے علی بن ابی طالب کے ذکر کو، مالک اشتر کوفے میں آئے، تربیت شدہ امیر المومنین کا، صفین کے بعد کا واقعہ، ایک شخص آیا، مالک اشتر کے منہ پر اپنا لعاب دہن پھینک دیا، مسخرہ پن، بے ادبی، بدتمیزی، یہ کسی بھی انسان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. چجائی کا ایک شخص جس کو آپ جانتے نہیں کون ہے، اچھا ہے برا ہے، لعاب دہن پھینک دیا، مالک پیچھے ہٹے اور چلے گئے بغیر کچھ کہے ہوئے. مجمع پہ سناٹا، मजमे ने कहा तुझे नहीं पता तूने क्या काम किया? कहा क्या काम किया? कहा तू जानता है इसको कौन था ये? कहा कि नहीं, कोई खड़ा हुआ था कूफे का कोई शख्स। कहा ये अली इब्ने अबी तालिब की फौज का कमांडर इन चीफ है। अब आप किसी थाने के मामूली सिपाही के साथ आज ये करके दिखाइए, या छोड़ दीजिए, हम लोग जो मौलवी हजरात हैं, जाकिर है, जो मौलाए कायनात करते रहते हैं, जरा थूकना तो दूर की बात है, अबा का दामन जरा जोर से खींच के दिखा दीजिए, फिर मैं क्या करता हूं आपके साथ आपको पता लगेगा। तो हमारी शख्सियतों में, मौलवियों की शख्सियतों में आप मौलाए कायनात को मत ढूंढिए, आप मौलाए कायनात को ढूंढिए तहजुल बलागा में जाकर, आप मौलाए कायनात को ढूंढिए सहीफे सज्जादिया में जाकर, आप मौलाए कायनात को ढूंढिए उसूल काफी में जाकर। गैर मासूम की इतनी औकात ही नहीं कि वो मासूम को दिखा सके, अंधेरे की इतनी ताकत ही नहीं कि वो रोशनी को दिखा सके। अली इब्ने अबी तालिब की फौज का कमांडर इन चीफ, अब ये परेशान करूं तो क्या करूं? गर्दन उतार देगा, क्या करेगा भाई? बाज लोग ऐसे भी थे कि ताकत आ गई, जरा किसी ने चार सवालात कर लिए, हदीस सुना दी, निकाला अपना कोड़ा और लगा दिया। ये भी तारीख है मदीने की। दौड़ता हुआ आया, कहा ये शख्स जो अभी गया था कहां गया? कहा यहां गया इस गली में, पूछता पाछता बहरहाल आया, देखा मालिक एक मस्जिद में है और नमाज पढ़ रहे। ये शख्स बैठ गया कि अभी पैर पे गिर जाऊंगा, हाथ चूमूंगा, माफी मांगूंगा। कहा कि हुजूर, जब मालिक ने सलाम पढ़ दिया, कहा कि चुबला माफ कीजिएगा, जान की अमानत पाऊं, मुझे नहीं पता था। कहा क्या हुआ? कहा मैं तो बदतमीजी की माफी चाहता हूं। कहा मैंने तो तुझे उस वक्त माफ कर, मैं मस्जिद में इसलिए आया हूं कि दो रकअत नमाज पढ़ के तेरे गुनाह की माफी मांग सकूं। मतलब क्या आप इसके बाद आप कहेंगे क्या? अली अली क्या थे? छोड़िए अली के जिक्र को, छोड़ सोचे भी नहीं कोई मौलाए कायनात के बारे में इस वाकये के बाद। तेरे गुनाह की माफी मांगने आया हूं, तेरे गुनाह की। कहां हम लोग, कहां, मैं अपनी बात करूं, कहां, किस जगह खड़े हैं? कहीं नहीं खड़े हम लोग, कुछ नहीं है। ये है मालिक अश्तर, अली इब्ने अबी तालिब की तरबियत, और खुद अली इब्ने अबी तालिब को देखना है। सिफीन में दोनों तरफ तीर पर बरस रहे, लैलतुल हरीर 60 से 70 हजार लोग एक रात में मरे। जंग सिफीन में लैलतुल हरीर मारूफ वाकया इस्लाम का, लैलतुल हरीर यानी कि जब घमसान का रंग पड़ा रात को, और एक तरफ अगर फौज का सिपे सालार अली इब्ने अबी तालिब और मालिक अश्तर जैसी शख्सियत हो, मेमने और मैसरे पर हसन और हुसैन और अब्दुल्ला जाफर तैयार हो, तो वह कैसी जंग होगी ये मेरे और आपके तसव्वुर से हटकर है। नमाज तहज्जुद का वक्त हुआ, अली इब्ने अबी तालिब ने मुसल्ला बिछाया मैदान जंग में, नमाज शब पढ़ रहे। जान का खौफ है, लेकिन तादुल नफ्सियाती का ये आलम है कि गोया यहां फूल बरस रहे, तीर नहीं बरस रहे। तो अब आप अली इब्ने अबी तालिब की नमाज को मेरी नमाज से मुकाबला करेंगे कि अगर मौलाना के कान में नमाज पढ़ते में कोई कह दे मौलाना जो आपने मस्जिद में चप्पल उतारी थी वो नहीं है, तो मौलाना रकतों में शक करने लगेंगे? कहां मौलाए कायनात और कहां हम और आप जैसे लोग? गए नजब, गए कुम, किसी मर्जे तकलीफ की नमाज देखी, एक साहब खड़े हुए थे, कहा क्या नमाज है? इनकी नमाज को देखकर आइम्मा की नमाज याद आती है। कोई आलिम दीन खड़े कहना, अपने मुंह को तोलो जरा और अपनी जबान बंद रखो, जबान बंद रखो अपनी, खबरदार इमामत तक कभी किसी को उसके नजदीक भी मत जाने देना। इमामत खुदा की तौहीद की वो तजल्ली है कि जिसमें खुदा किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करता। ये फुला आयतुल्ला, फुला आयतुल्ला, नजब गए, कुम गए, हरम में देखा नमाज पढ़ते हुए, किसी आलिम को मर्जे तकलीद को रोते हुए देखा, जरी पे खड़े हुए, सैयद शोहदा की नमाज याद आ गई, मौलाए कायनात की नमाज याद आ गई। मौलाए कायनात की नमाज के सदके में इस आयतुल्ला की नमाज कबूल होती है, खबरदार। बहुत मुतबर्रिक है ये लोग, आदिल है, गुनाहों से बचते हैं हमारे उलमा, आइम्मा का एहतराम करते हैं, सब जानते हैं। जब हमारा आलिम दीन जरी में दाखिल होता है, अपने रुखसार को रखता है, जरी पे अपने रुखसार को रखता है, ये आइम्मा के दरवाजे के खादिम हैं ये लोग। तो तादुल नफ्सियाती की बात हो रही थी, तीर पढ़ रहे, मौलाए कायनात अपना मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे, जंग हो रही है, हमला हुआ, एक अरबी आया, एक अरब आया, बद्दू, मौलाए कायनात से पूछा, علی ذرا یہ بتائیے کہ خدا واحد ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو, یہ وقت ہے کوئی اس طرح کے توحید اور یہ اصول دین فروع دین سیکھنے کا وقت ہے, یہ توحید کے بارے میں سوال کرنے کا وقت ہے؟ چھوڑو, ابھی علی بن ابی طالب جنگ میں مصروف ہیں. امام نے کہا چھوڑ دو اس کو. ما اراد من العربی, جو چیز ہم سے یہ بندو پوچھ رہا ہے, وما نریدہ من القوم, یہی تو ہم اپنے مخالفین سے چاہتے ہیں. جو اس نے سوال کیا یہ اسی کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے. اور مولا کائنات نے اسے سکون کے ساتھ جواب دیا. دیکھیے اب یہاں بات آ گئی تو میں کہتے چلوں, مجلس سے بالکل پہلے اور مجلس کے بالکل بعد آپ لوگ کوئی سوالات کریں گے, آپ کی توانائی ضائع ہوگی, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہرے میری طرف ہیں. ایک ایک چیز جہاں تک میں اپنی پوری نادانی جہالت اور کم علمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, موضوع ذہن میں ہوتا ہے, کیا آیت پڑھنی ہے, کیا حدیث, کون سا واقعہ, تو دیکھیے اس وقت پورا ذہن مشغول اور مصروف ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کہ یہ لوگ جو بےچارے آ کر بیٹھے ہیں, پوری کوشش کروں کہ ان کا وقت ضائع نہ ہو, توحید, نبوت, امامت, قیامت کے بارے میں کوئی چیز سیکھ کر جائیں. آپ لوگ اس وقت سوال کرتے ہیں, میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اور اسی طرح مجلس کے بعد اگر آپ لوگ کوئی بات ایسی کرتے ہیں کہ جس کے لیے مجھے سوچنا پڑے, ذہن اس وقت بھی کام نہیں کر رہا ہوتا. اچھا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ, کبھی یہاں پر بیٹھ کر ایک گھنٹے بول کے دکھائیے گا, پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. درود بھیجے محمد آل محمد. ایک دفعہ اور بلند آواز سے صلوات دیجیے, محمد علیہ وسلم. انشاءاللہ دونوں جہانوں میں آپ حضرات اور ہمارے بزرگ اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اسی ذکر میں مشغول رہے. ایک دفعہ اور بلند آواز سے صلوات دیجیے, محمد علیہ وسلم. تو ایزانِ گرام اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھیں جب تک آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, جب بھی یاد آئے صلوات پڑھتے رہیے, صلوات کو اپنا ذکر دل میں پڑھتے رہیے. آفس جا رہے ہیں, کالج سے آ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, گھر میں دکان سے کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں, کثرت کے ساتھ صلوات, استغفار, لا حول ولا قوت ماشاء اللہ, یہ پڑھتے رہیے. اچھا مجھے ایک اور بات بتانی تھی ابھی, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ نو محرم آئے اور گزر جائے اور میں بتا نہ سکوں, کیونکہ یہاں بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے بات پھیل جائے گی. یہ جو 10 دن ہیں, اگر کسی نے ابھی تک شروع نہیں کیے پڑھنا تو وہ زیارت عاشورہ پورے ادب اور کے ساتھ پڑھے, آداب کے ساتھ پڑھے, جو اس کا طریقہ ہے. 100 دفعہ کون سی دعا پڑھنی ہے, 100 دفعہ کون سی دعا پڑھنی ہے, پھر وہ دعا ہے, پھر سجدے میں جا کر دعا ہے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا کریں مولانا, تو ایک دفعہ ٹیپ ہو جائے گی, آپ لوگ سن لیں گے, مسئلہ آسان ہو جائے گا. اینڈرائڈ فون آج کل ہر ایک کے پاس ہے. مولانا سجدے والی دعا یاد نہیں ہوتی ہے, جو چھوٹی سی دعا اللہم لک الحمد و حمد شاکرین, یہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیے اپنی آواز میں ٹیپ کیجئے اور اس کے بعد جب سجدے میں جائیں تو اس کو آن کر لیجئے, اس کے ساتھ ساتھ پڑھیے. ایک آسانی. دوسری آسانی, گھر میں بچہ اس کو سکھا دیجئے, جب آپ سجدے میں جائیں تو وہ پڑھوا دے آپ کو. اس کے علاوہ مولانا 100 دفعہ پڑھنا بڑا مشکل ہے, کیا کریں؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له الا ذلك. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين وشايات وبايات وتابعات لقتله. اللهم لعنهم جميعا. یہ 100 دفعہ پڑھیں, بہت لمبی دعا ہے. علاج ہے کوئی اس کا؟ علاج اس کا یہ ہے کہ علماء سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے, 10 دفعہ پڑھو. دیکھیے امام نے 100 دفعہ بتایا ہے, لیکن بہرحال آپ کو دشمن حسین پر لعنت کا ثواب 10 دفعہ ملے گا, حسین پر صلوات و سلام کا ثواب 10 دفعہ ملے گا. تو 10-10 دفعہ پڑھیے, لیکن عاشور کے دن کوشش کیجئے کہ 100 دفعہ ضرور پڑھیے. طریقے اس کے دو ہیں. ایک طریقہ ہے جو شیخ عباس خمی نے مفاتی میں بتلایا ہے, اور ایک طریقہ وہ ہے جو مصباح المتہجد میں شیخ طوسی نے بتلایا ہے, اور یہ وہ طریقہ ہے جو مرحوم سید محمد کاظم یزدی طباطبائی صاحب عروۃ الوثقی اور جناب آیت اللہ العظمی میرزا محمد حسن شیرازی علی اللہ مقامہ الشریف, یہ دونوں فقہا, یہ دونوں علماء کا طریقہ تھا. یہ طریقہ کیا تھا؟ یہ طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ پہلے گھر کی چھت پر جاتے تھے یا آسمان کے نیچے. اب اگر کسی کے پاس گھر کی چھت نہیں ہے یا کوئی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا, مجبوری کوئی بھی ہے, دیکھیے کوئی بھی مجبوری ہے, ہماری مائیں بہنیں خواتین چھت پہ نہیں جا سکتی, برامدے میں نہیں جا سکتی, آسمان کے نیچے نہیں آ سکتی, پردے کا مسئلہ ہے, کوئی بھی مجبوری ہے, تو پھر اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہی پڑھ لیجیے. پہلے ایک مختصر زیارت مولا کائنات کی، مختصر ترین زیارت چار پانچ لائنوں کی، پھر ایک مختصر ترین زیارت سید الشہداء کی، پھر اس کے بعد مولا حسین اور مولا کائنات کے قاتلوں پر شدید ترین لعنت، پھر اس کے بعد مولا کائنات اور امام حسین کے قاتلوں پر شدید ترین عذاب کی دعا، پھر اس کے بعد دو رکعت نماز زیارت، پھر 100 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر زیارت عاشورہ پڑھیے 100 سلام 100 لام کے ساتھ، وہ چھوٹی دعا سجدے کی دعا، اس کے بعد دو رکعت نماز. دو رکعت نماز کس نیت کے ساتھ؟ اسی زیارت عاشورہ کی نیت کے ساتھ، مستحب ہے قربتاً اللہ، اور پھر دعائے القمہ. یہ اگر وقت ہو کسی کے پاس تو پڑھ لے. اچھا مولانا کون سی زیارت پڑھیں آپ؟ مولا کائنات کی مختصر. دیکھیے مولا کائنات کی مختصر ترین زیارت اور زبردست ترین اور مختصر ترین زیارت زیارت امین اللہ ہے. یہ آپ کو کہاں ملے گی؟ زیارات میں مفاضل جنان جب آپ کھولیں گے تو زیارات کے چپٹر میں ملے گی آپ کو. زیارات مطلقہ کے بعد جو زیارت ہے وہاں پر زیارت امین اللہ دوسری زیارت ہے مولا کائنات کی. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ. السلام علیک یا امیر المومنین. اشہد انک جہادت فی اللہ حق جہادہ و عملت بکتابہ و اتبعت سنن نبیہ. اور اس کے بعد آگے زیارت کے الفاظ چلتے ہیں. زیارت وہاں پر ہے. اور اگر کسی کو اس سے مختصر زیارت چاہیے تو السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا سید الوصیین، السلام علیک یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یہ بھی زیارت ہو گئی. اور کسی کو چاہیے کہ لکھی ہوئی دیکھ کر پڑھے تو شیخ عباس قمی نے ہفتے کے ہر دن کو تقسیم کیا ہے، اور مولا کائنات کا دن جو مخصوص ہے اس دن آپ زیارت نکالیں اور وہ پڑھ لیں، اور مولا حسین کی زیارت اور وہ طریقہ جو میں نے بتایا ٹیپ ہو رہا ہے الحمدللہ، آپ لوگ سن لیجئے گا. تو یہ کام کیجئے. ایک اور کام دیکھیے، یاد رکھیے اگر آپ کے اوپر کوئی دن گزر گیا، آج جب صبح سے اٹھے آپ کی آنکھ کھلی اور جب رات کو سوئے صبح کو اٹھے آپ کو یاد آیا کل میں نے اپنے کسی امام کو یاد نہیں کیا، کل امام حسین کا غم کا خیال دل میں نہیں لایا، یاد رکھیے وہ دن اچھا دن نہیں گزرا ہے آپ کا. ایک ٹھنڈی سانس لے لیجئے امام حسین کے غم میں، اور یہ کہیے آٹھویں امام کا قول ہے، نفس المحبوب لنا تسبیح. وہ شخص کے جو ہماری پریشانی کی وجہ سے مولا حسین پر کیا غم اترے. امام رضا نے کتنی تکلیفیں سہی، نوے امام کو کتنے ظلم سہنے پڑے. یہ سانس جو نکلی، آٹھویں امام فرماتے ہیں تسبیح کا ثواب ہے. تسبیح جانتے ہیں کیا ہے؟ تسبیح ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن میں مسبحات کے 5 سورے ہیں جو سبحا سبح اور یسبحوں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے کائنات میں ہر چیز. آٹھویں امام فرماتے ہیں اگر تم نے ہمارے غم میں ایک ٹھنڈی سانس اپنے حلق سے نکال دی تسبیح کا ثواب ملے گا. نفس المحبوب لنا تسبیح و حمہ لنا عبادہ. اور اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہمارے غم میں پریشان رہے، ہماری وجہ سے پریشان رہے، تو جب تک وہ پریشانی کے عالم میں ہے اس کی عبادت لکھی جا رہی ہے. کیا مطلب اس کا؟ میرے گھر میں ریفریجریٹر ہے، کھانے کی تمام چیزیں بھری ہوئی ہیں، گھر میں گاڑی ہے، بچوں کی شادی ہو چکی ہے، بینک بیلنس موجود ہے، حج کر چکا، زیارت میں ہر سال جا چکا، گھر موجود ہے، بچے پورے ویل آف سیٹ ہو چکے ہیں، میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اب کس بات کے لیے؟ مولا کہہ رہے نہیں تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے نا، ہم جس پریشانی کے عالم میں گئے اس کا تمہیں خیال ہے؟ اگر تم پریشان ہو ہمارے غم میں کہ کس طرح سے پنجتن پاک کے چاہنے والوں کی خدمت ہو، گھر میں ٹہل ٹہل کر سوچو، صوفے پر بیٹھ کر سوچو کہ کس طرح سے اپنی قوم کی مدد کروں، کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی جائے، کس طرح سے اہل بیت کے چاہنے والوں کی مدد کی جائے. پریشان رہو، پروجیکٹ سوچو کہ بچیوں کے، یتیم اور بیواؤں کے، مسکینوں کے جہیز کا کھانے پینے کا بندوبست کیسے کیا جائے. تم اسی چکر میں پریشان رہتے ہو کس طرح سے بیماروں کا علاج کیا جائے، غریب لوگوں کا جو ہمارے چاہنے والے ہیں، تم پریشان رہتے ہو. تم محتاجوں، مستحقوں، مسکینوں کا خیال کرتے ہو. اس عالم میں تم 15-20 منٹ گزارتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ نماز نہیں پڑھی، یہ تو میں پروجیکٹ کے اندر مصروف تھا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے 15 منٹ عبادت میں گزرے ہیں. وحبہ لنا عبادہ وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ. اور ہمارے راز کو چھپانا اللہ کے رستے میں جہاد کے برابر ہے. ایک شخص آیا، نفسیاتی تعادل کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص آیا مدینے میں، یہ بات آپ واقعہ آپ کے سامنے آ کر، اس نے مولا کائنات کو امام حسن کے سامنے آ کر نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کیا، سب و شتم کرنا شروع کیا. किसके सामने कर रहा है, किसको कर रहा है? मौला कायनात को। हमारे सामने आकर झूला निकल रहा है, कोई झूले को बुरा कहे, अलम को बुरा कहे, हम आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये मौला समझाने, देखो ये मेरे बाबा को बुरा भला कह रहा था, जब वो बुरा भला कह चुका तो इमाम ने कहा ऐ शख्स कान का गरीब, लगता है तू परदेसी है, अगर तेरे पास खाने को नहीं है मैं खाने को दूंगा, अगर तेरे पास पना नहीं है आओ आईनाक हम तुझे पना देंगे, अगर तेरे पास जाद और राहिला खत्म हो चुका है अपने घर जाने का तो हम तुझे सवारी दे देंगे, अगर तू हमारे घर में आकर रहना चाहे तो तू देखेगा कि हम अहले बैत बहुत बेहतरीन मेहमान नवाज हैं। उसने कहा ये आज तक ऐसा जवाब नहीं सुना था कि बाप को बुरा कहूं और बाप भी ऐसा रखा। इमाम हसन ने उसको जाकर कुछ दिन बाद वापस दमिश्क जा रहा था शाम, कहा कि जब मदीने आया था तो अब गजुल खल्क इलैया अंता व अबूक, तुझसे और तेरे बाप से सबसे ज्यादा जिस लोगों की नफरत थी मेरे दिल में वो तू था और तेरा बाप था, लेकिन अब जब जा रहा हूं तो अहब्बुल खल्क इलैया अंता व अबूक, तो ऐ मौला हसन आप और आपके बाप से जितनी मोहब्बत मुझे अब किसी से नहीं है। अब यहां पर जरा सा रुक जाइए, हमने क्या किया कि हम मजलिसों में अपनी ये कहते हैं कि जो आ रहा है वो सर आंखों पर, हिंदू आए, मुसलमान आए, ईसाई आए, अगर कोई हमसे हम पर एतराज करे ये क्या बेवकूफी है जंजीर का मातम, ये क्या बेवकूफी है झूला निकाल रहे हो, जुलझना निकाल रहे हो, तो हम उसका गरिमान पकड़ लेते हैं या प्यार और मोहब्बत से उसको समझाते हैं। क्या इमाम हसन से क्या सीखा हमने, हमारी जबान किस तरह से इस्तेमाल करते हैं मजलिसों में और मीलादों में, ये बात कहना छोड़ दीजिए कि जब अली का नाम आता है तो देखिए किसकी शक्ल पर बुरे आसार आ जाते हैं। कोई मुसलमान मौलाए कायनात से नफरत नहीं करता, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी हो, हमारे बोरी भाई हो, हमारे इस्माइली भाई हो, कोई नफरत नहीं करता। ये आप लोग क्यों बातें करते हैं? जो नारे का जोर से जवाब नहीं देगा हलाली और उसकी पहचान, ये किसने हमको हक दिया है भाई? ये परवरदिगार ने इन लोगों को खल किया है कि ये पंजतन तक इन्हें लाओ, दूर मत करो। कोई पंजतन से नफरत नहीं करता, कोई इमाम हुसैन से नफरत नहीं करता। मेरी आवाज से किसी को नफरत हो सकती है तो मैं जब जिक्र करूंगा उससे भी नफरत हो जाएगी, लेकिन कोई इंसान इमाम हुसैन से नफरत नहीं करता, कोई इंसान मौलाए कायनात से नफरत नहीं करता। तो मीलादों में यह कहना, मजलिसों में ये कहना कि जो बुलंद आवाज से नारे का जवाब नहीं देगा उसका नसब ना तहकीक है, उसका बाप मालूम नहीं है, ये सब बातें मजलिस के अदब के खिलाफ है। अजीजाने गिरामी, पंजतन के कारखाना तो वो है कि हुर जब आया तो हुर की भी मेहमान नवाजी की और लोगों ने पूछा कि हुर के सर पर रुमाल क्यों बांधा, जख्म तो सबके सर पर लगे थे, तो हमारे आलिम ने जवाब दिया कि सब हुसैन के साथ मेजबान बन के आए थे, हुर मेहमान बन के आया था। अहले बैत की ये फजीलत और करामत है कि जब भी मेहमान आता है मेहमान की खातिर तवाज़ा में कोई चीज उसके सामने रखते हैं। अरे हुसैन हुर के सामने क्या रखते, ना पानी था ना खाना, तोहफा ऐसा दिया जो जन्नत की नेमतों से बढ़कर हो। हुर तुझे तेरी ऐसी पजीराई करेंगे कि तेरे सर पर रुमाले फातिमा को बांधेंगे। अहले बैत वो है कि जो लोगों के ऐब को छुपाते हैं। मजलिस अहले बैत इसलिए नहीं है कि किसी के ना तहकीक और तहकीक के नुतफे की तहकीक की जाए। अहले बैत की मजलिसों में लोगों की बुराइयों पर पर्दा डाला जाता है, बुराइयों को उजागर नहीं किया जाता। तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, खुम्स नहीं देते, वो तुम्हारा तुम्हारे खुदा के साथ मसला है, फर्श अजा पर तो आओ। आप मातम नहीं करते, आपकी फिक्र आपको मातम करने की इजाजत नहीं देती, आपकी फिका आपको नजर खाने की इजाजत नहीं देती, लेकिन बैठकर अगर ये किस्सा भी हो भाई मैच की कमेंट्री भी तो आप सुनते हैं ना, समझ लीजिए कि 1400 साल पहले कोई जंग हुई थी उसका किस्सा सुनाया जा रहा है। आकर सुनिए तो सही कि हुआ क्या, हमने क्या किया, क्या हम लोगों को खींचकर लाए फर्श-ए-अज़ा पर? हुसैन फातिमा के बेटे ने गर्दन कटा दी, हमने इस खून का कितना ख्याल रखा, लोगों को अपने से दूर किया या नजदीक किया? वो हुसैन इब्न अली जो 60,000 दिरहम की जमीन खरीदे करबला में, जब ना रसूलुल्लाह आप जमीन ले लीजिए हमसे, बनी असद वालों ने आकर कहा, हुसैन कह रहे नहीं, हम चाहते हैं हमारी कब्र हमारी अपनी जमीन में बने। اور اگر میرے گھر میں مجلس ہو رہی ہو اور اگر کوئی اعتراض کر دے مجھ پر تو میں اس کو محبت سے جواب دیتا ہوں یا نفرت کے ساتھ؟ یہ بڑا حساس کام ہے. ایک ایک عزادار عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, ایک ایک عزادار جو کہیں بھی فرش عزا پر آتا ہے اس کی بے احترامی نہ ہونے پائے. کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا, کوئی صاف ستھرے کپڑوں میں نہیں, یہ سیدہ کے مہمان ہیں. آپ کو مجھ کو نہیں پتا کہ کون سے عزادار کی جناب سیدہ کی بارگاہ میں کیا فضیلت ہے. ہر عزادار کے ساتھ جھک کر ملیے, ہر عزادار کا احترام کیجیے. عزادار کو بھی چاہیے کہ جب آئے تو اس نیت کے ساتھ آئے کہ کس کے فرش پر جا رہا ہوں, کس کے فرش پر. بس آپ کے مجھے اور بھی باتیں کہنی تھی عزیزان گرامی, لیکن آپ کے گریے کی صدایں بلند ہوئی. حکم دیا گیا ہے کہ جناب قاسم کے مصائب پڑھے جائیں. جناب قاسم کون؟ مقتل میں یہ واقعہ موجود ہے, آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ جب شب عاشور حسین ابن علی نے چراغ بجھا دیا اور پھر اس کے بعد احادیث میں ملتا ہے کہ چراغ جلایا, سب اصحاب موجود تھے, پھر حسین نے ہر صحابی کو جنت میں ان کا مقام دکھلایا امتحان لینے کے بعد. اور پھر جب اس شہزادے نے پوچھا کہ چچا جان کیا کل ہم میں سے کل کیا ہوگا, کہا سب شہید ہو جائیں گے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ حسین نے یہ جملہ کس دل سے کہا ہوگا, سب شہید ہو جائیں گے, اور اس بھتیجے نے 13 سال کے کس طرح سے جملہ سنا ہوگا. کہا حتیٰ یہ تمہارا 6 مہینے کا بھائی ہے نا علی اصغر, یہ بھی شہید ہو جائے گا. پھر اس کے بعد امام حسین نے شاید اس نیت سے کہ دیکھو ایسا نہیں تھا کہ 13 سالہ بچہ کسی جبر اور مجبوری کے تحت ہمارے ساتھ تھا, ایک سوال کیا قاسم سے, قاسم کیف الموت عندک. دیکھیے امام معصوم ہے, سلمان و ابو ذر سامنے وہ گفتگو کریں تو سمجھ میں آتی ہے. یہ 13 سالہ بچہ, امام حسین چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی حسن مشتبہ کے خون کی عظمت کو بتلائیں. قاسم موت تمہاری نظروں میں کیسی ہے؟ کہا کہ چچا جان احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیرین. صبح عاشور آئی, پہلا جو حملہ ہوا ہے امام حسین کے ساتھیوں نے کیا اس میں بنی ہاشم شامل نہیں تھے. پہلے حملے میں کچھ اصحاب شہید ہوئے, اس کے بعد جب دوسرا حملہ ہوا اور جنگ کا دوسرا مرحلہ آیا تو پھر یہاں سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ کا آغاز ہوا. سب سے پہلے علی اکبر گئے ہیں اور اس کے بعد جناب قاسم, فاصلہ تھا شہداء کا یا نہیں تھا تاریخ میں واضح نہیں ہے. جناب قاسم مقتل کے مطابق, جناب قاسم جب سید الشہداء کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تو میرا یہ دل کہتا ہے کہ یقیناً حسین نے دوبارہ بہادر گرامی کے پاس بھیجا ہوگا کہ جاؤ ذرا بھابھی سے اجازت لے کر آؤ, تو کچھ عجب نہیں کہ قاسم نے کہا ہو کہ چچا جان بہادر گرامی ہی نے آپ کے پاس بھیجا ہے. مقتل کے الفاظ ہیں کہ جب قاسم نے مرنے کی اجازت مانگی اور حملے میں شامل ہونے کی اجازت مانگی, فاعتنق, حسین نے کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا. جو کام قاسم کے ساتھ کیا, کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا. کیا کام کیا؟ فاعتنق حتی بکیا, قاسم کو گلے لگایا بھیج کر, اور قاسم بھی روئے اور حسین بھی روئے. یہ وہ قاسم وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت سے پہلے حسین رو رہے ہیں. حتی غشی علیہما, قاسم اور حسین دونوں پر غش کی حالت طاری ہو گئی, اور جب غش کی حالت ختم ہو گئی تو قاسم کو گھوڑے پر حسین نے سوار کروایا, قاسم کو بھیجا, قاسم گھوڑے کی طرف جا رہے تھے. مقتل کے الفاظ ہیں فانقطع شصعنا علیہ, قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا, قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. 13 سالہ بھتیجا حسین دور کھڑے دیکھ رہے ہیں, قاسم نے جھک کر, 13 سالہ بھتیجے نے جھک کر اپنے جوتے کا تسمہ باندھنا چاہا. فاطمہ کے بیٹے نے, خامس سے آل آبا نے, جنت و جہنم کے مالک نے صبر نہیں کیا کہ قاسم اپنے جوتے کا تسمہ باندھے. حسین تیزی کے ساتھ آئے اور بھتیجے کو روک کر قاسم کے جوتے کا سلام ہو ہمارا امام حسن پر, سلام ہو ہمارا امام حسین کے اس فرزند پر قاسم پر. امام حسین نے جھک کر قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا, زلجنہ پر بٹھایا اور ایک دفعہ میدان کی جانب روانہ کیا. قاسم نے رجس پڑھا. بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب یہ قاسم آئے تو کہا گیا کہ دو بدو مقابلے کے لیے پہلوان کو بھیجا جائے. پہلوان نے کہا میری حیثیت سے بہت کم ترین ہے یہ بچہ کہ میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں. جب ایک دفعہ بھیجا گیا اس نے اپنے بیٹوں کو تین بیٹوں کو زمین چٹوا دی, اس پہلوان کو واصل جہنم کیا. جب یہ فوجوں نے دیکھا 13-14 سال کا بھتیجا امام حسین کا پسینہ بہ رہا ہے, جسم سے پسینہ بہ رہا ہے, پیاس کی شدت ہے, بس ایک دفعہ ہر طرف سے لشکر نے حملہ کر دیا. عزیزو 30,000 کا لشکر تھا, مجھے نہیں پتا 5,000 نے حملہ کیا, 2,000 نے حملہ کیا, کچھ لوگوں نے دور سے کھڑے ہو کر تیر چلائے, کچھ نے نیزوں کا زخم لگائے, بس اب یہ بھتیجا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. حسین دور سے کھڑے ہوئے جنگ دیکھ رہے ہیں, اب باہر جنگ دیکھ رہے ہیں, بس ایک دفعہ قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے. عزیزو یہ بچہ اپنے امام کو اتنا زیادہ چچا کہہ کر پکارا کرتا تھا کہ جب قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے نا تو یا ابا عبداللہ نہیں کہا بلکہ کہا یا ابا, اے چچا اپنے بھتیجے کی خبر دو, اب تمہارے حسد کی نشانی ارے دنیا سے چلا گیا. بس حسین نے یہ سننا تھا کہ بھائی حسن کا تیروں بھرا تابوت یاد آیا, حسین نے تلوار اٹھائی, ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا, ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا, جب آئے تو دیکھا ارے نوجوان بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا ہے, دیکھا قاسم کی روح بدن سے جدا ہو چکی ہے. حسین پر کر کا علم جاری ہے, حسین پر کر کا علم جاری ہے. حسین بیٹھے قاسم کی جنازے پر تشریف رکھی, قاسم کی جنازے پر بیٹھے اور ایک جملہ کہا جس کا مطلب یہ بیٹا قاسم ارے مجھے جس شہید نے پکارا میں دوڑتا ہوا اس کی مدد کے لیے گیا, مجھے نے مدد کے لیے پکارا نہ آ سکے, نہ آنے کا دکھ ہوا, میں کہوں گا بولا اس وقت کیسے برداشت کریں گے جب شام غریبہ آئے گی, قاسم کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا, دو کے نیزہ پر لگایا جائے گا. قاسم کی ماں کربلا سے کوفے, کوفے سے شام تک اس چاند کے ٹکڑے کو دیکھتی ہوئی چلے گی. على لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها, اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها, صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك, وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما حملنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وآله الأطيبين بلنا واسع صلواتك.